کرنا بھی ہو سکتی ہے.
جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے یا رب یا رب, حدیث میں آتا ہے کہ ابھی اس نے جو دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو سنتا ہے اس کی, اور فرماتے ہیں کہ میرے مقصد سے. ابھی آدمی نے زبان بھی نہیں کھولی اور صرف یا رب کہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس یا رب کہنے پر ہی مقصد فرماتے ہیں. اس لیے بھائی جہاں جو مالک و خالق ایسا قریب ہو, اب اگر آدمی اس سے بھی نہ حاصل کر سکے تو کس سے حاصل کرو گے؟ دنیا میں تو کوئی آدمی ٹیڈی پیسہ کسی کو دینے کو تیار نہیں, کسی کی جیب سے آپ ایک ٹیڈی پیسہ ہی نکال سکتے, لیکن اللہ رب العزت تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگتے رہو, تم نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں اور مانگو گے تو خوش ہوں. اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں اس بات کی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ صرف رمضان المبارک ہی میں نہیں, صرف شب قدر ہی میں نہیں, اپنی ہر رات کو شب قدر بنانے کی کوشش کرو. ہر شب شب قدر اصدر قدر بدانی, اگر ہم قدر کریں تو ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج زمانہ وہ ہے کہ لوگ رات کو 2 بجے سو رہا ہے, کوئی 3 بجے سو رہا ہے, 1 بجے سو رہا ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے جب 2 اور 3 بجے سوئیں گے تو کہاں سے 4 بجے اٹھ جائیں گے, ممکن ہی نہیں. اصل تو یہی ہے کہ جلدی سوئے تو آدمی جلدی اٹھتا ہے, لیکن جلدی ہم جب سوتے ہی نہیں تو جلدی اٹھیں گے کیسے؟ اس لیے جب دیر سے ہم سو رہے ہیں تو اور کچھ نہ کرو, سونے سے پہلے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لو, تہجد کی نیت سے پڑھ لو, ہمیں 2-4 رکعت سونے سے پہلے ہی پڑھ لو اور پھر اس کے بعد دعا کر کے سو لو. انشاءاللہ اس سے دروازے کھلیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من طلب العلا سحر اللیالی, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بلندیاں حاصل کروں, عروج حاصل کروں, اللہ کے یہاں مقامات قرب حاصل کر لوں, اسے راتوں کو جاگنا ہوگا. آدمی دنیا کے لیے راتوں کو جاگتا ہے, اپنی آخرت کے لیے اگر ہم جاگ لیں گے تو نقصان تو نہیں, جبکہ آخرت کی زندگی ابد الآباد کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہ 2-4 دن کی زندگی نہیں ہے. جو چلا گیا پھر اس نے, لازمی بات ہے اگر نعمتوں میں ہے تو ہمیشہ ہی نعمتوں میں رہے گا, اور خدا نہ کرے کسی کو اگر دوزخ میں ڈال دیا گیا تو اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی سزا بھگتنے کی حد تک تو رہے گا. اور ہم میں سے کون ہے جو تھوڑی سی بھی آگ برداشت کر سکے؟ کوئی برداشت کر نہیں سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائی, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے. دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا تو وہ ہے, یہ دارالعمل ہے. اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرو, اور یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کریں, نیک سارے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, کم از کم ذہنی ہم آہنگی آپ کی ہو دینی اعتبار سے, تو انشاءاللہ پھر آپ کا دین محفوظ ہوگا. اگر آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کیا کہ دوست ایسے بنا لیے جو دین بیزار لوگ ہیں, دین کہاں سے آئے گا؟ دین تو نہیں آ سکتا. دین اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ انہی سے حاصل ہوگا جو دین دار ہوں, دین کی لاج رکھنے والے ہوں, ان سے انشاءاللہ دین حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنی صحبت ہی اچھی نہیں رکھی, یاد رکھو بھائی, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جس صحبت میں انسان جاتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے. میرے پاس طلحہ صاحب کا فون آیا, کسی لڑکے کے والد تھے, رو رہے تھے کہ میرا لڑکا بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی نیک تھا, بڑا خیال رکھتا تھا, لیکن کچھ ایسے لڑکے اس کو مل گئے کہ جن کی صحبت اچھی نہیں, اور اس کو غلط صحبت میں ان لڑکوں نے ڈال دیا. نتیجہ یہ کہ آج اس کو نہ اپنے باپ کی فکر ہے, نہ اپنی ماں کی فکر ہے, صحبت میں خراب کر دیا. اس لیے ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی اولاد جاتی کہاں, کن دوستوں کے پاس جا کر رات گزارتے ہیں. آج یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف سے بالکل غافل ہیں. رات رات سر وہ غائب رہیں تو ان کی فکر ہی نہیں کرتے. یاد رکھو, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اولاد کے, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کے کردار کو دیکھتے رہنا, ان کے دوست احباب کو دیکھنا کہ کس قسم کے دوست ہیں میرے بیٹے کے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کن کے ساتھ گئے تھے, کون لوگ تھے, تو ذمہ داری ادا نہیں کی. اور پھر ویسے بھی خاموشی سے بھی دیکھتا رہے آدمی, خدا نہ کرے ایسا دنیا غلط لوگوں کے پاس اٹھ رہا بیٹھ رہا. نتیجہ یہ ہے کہ کل ہمارے ہی مصیبت بن جائے گا وہ بچہ. اس لیے اپنے بچوں کی قدر کرو, ان کو خود بھی اچھی صحبتوں میں لے کے جاؤ, خود بھی اچھی صحبت میں جاؤ, انشاءاللہ اس سے ہمارے بچے بھی ہوں گے نیک اور یہ بچے ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوں گے. جو بچہ نیک ہی نہ ہو اس کو اس سے کیا غرض کہ اس کا باپ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں پیسوں کے بلبوتے پر سمجھتے ہیں صاحب چلو قرآن خوانی کرا لیں گے, دو چار ادھر ادھر سے آدمی پکڑ کے کچھ پڑھوا لیں گے, لیکن خود تو وہ کچھ نہیں کرتے, وہ اپنے باپ کی کیا خدمت کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے عزیز, اپنے والدین سے زیادہ ہم کس کو عزیز رکھیں گے اور انہیں بھی ہم سے زیادہ کون عزیز ہوگا. اس لیے ہم اپنے والدین کے لیے تبھی کارآمد ہو سکتے ہیں جب ہمیں ہمارے اندر دین ہوگا. اوپر کرتے ہیں اگر اس کو کرنا چاہیں تو. اصل میں ایک کونے میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ باقی لوگ تاکہ ڈسٹرب نہ ہو, اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو نماز اپنی پڑھ لے, تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے. اس لیے ہمیں کونے میں بیٹھے ہیں, ورنہ تو کہیں بیٹھتے تو بہت سارے لوگ آ جاتے, لیکن پھر باقی لوگ جو الگ سے عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کا حرج ہو جاتا. اس اعتبار سے ہم نے اس کونے کو اختیار کیا. اس لیے میرے عزیز بھائی ہو, اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے گھر پر یہاں پر جمع کیا ہوا ہے مسجد میں. ہم صرف ایک ہی نسبت سے آئے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے اور اللہ ہمارا رب ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دل و جان سے مانگو کہ اللہ ہم آپ کو آپ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں مل گئے, تو دنیا میں پھر ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں, پھر سب کچھ مل گیا. لیکن اگر اللہ رب العزت نہ ملے, ساری دنیا مل گئی, بیکار. ایک بادشاہ نے جب دربار لگایا ہوا تھا تو وہاں اس نے بہت قیمتی موتی اور بہت ساری چیزیں بکھیر رکھی تھی, اور اپنے وزراء اور مشیروں کو کہا کہ جس کا جو جی چاہے لے لے. کسی نے کوئی قیمتی ہیرا لے لیا, کسی نے موتی لے لیا, کسی نے شرفی لے لی, کسی نے کچھ لے لیا. ایک باندی وہاں جو تھی اس نے, وہ خاموشی سے کھڑی تھی, اس نے کچھ نہیں کیا. بادشاہ نے کہا تو بھی کچھ لے لے. میں نے کہا بادشاہ سلامت جو میں مانگوں گی مجھے مل جائے گا. کہا کیوں نہیں ملے گا. وہ کہا بس ٹھیک ہے پھر اگر یہ بات ہے تو پہلے آپ وعدہ کر لیں. انہوں نے وعدہ کر لیا. اس نے بادشاہی پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں, مجھے آپ مل جائیں. اب جس کو بادشاہ مل گیا اس کی ساری دولت اسی کی ہے, سارے ہیرے جواہرات اسی کے ہیں. یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے. اللہ رب العزت تو حکم الحاکمین, شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. بلکہ شہنشاہ کسی کو کہنا جائز ہی نہیں, اللہ رب العزت ہی شہنشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, جو بادشاہ بناتا ہے خود. تو اس لیے اللہ رب العزت کو اگر ہم حاصل کر لیں, اور ان کو حاصل کرنا بہت آسان مشکل نہیں ہے, دنیا کے بادشاہوں تک تو رسائی مشکل ہے, اور اللہ رب العزت تو آنے واحد میں مل جاتا ہے, بشرطے کہ ہم لینا چاہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوتا, اپنے بندوں سے فوراً راضی ہو جاتے ہیں. دیکھو اللہ ایک شخص جو مٹی کے برتن بناتا ہے, اگر کوئی آدمی اس کو کہے کہ اس برتنوں کو توڑ دے, وہ توڑے گا؟ وہ کہے گا میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں, مٹکا جیسا بھی بن گیا, لوٹا جیسا بھی بن گیا, لیکن توڑے گا نہیں خود سے. جو اس نے بنائے اللہ رب العزت ہمیں بنا کے توڑ دے گا؟ اس نے بھی تو ہمیں بنایا ہے نا. ہمارا مالک و خالق کون ہے؟ یہ شکل و صورت, یہ ناک نقشہ, یہ کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے توڑ دیں گے, کیسے پھوڑ دیں گے؟ جب تک ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں فرمائے. اور مایوسی تو ہے بھی کفر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا یہ شان بندگی کے خلاف. ایک آدمی گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تو بڑا وسیع ہے, بڑے رحم کرنے والے. ارے بھائی رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کریں؟ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کریں؟ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ گناہ آلو زندگی گزاریں؟ اگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اس رحیم و کریم کے رحم کی لاج رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اس لیے ہم ایسے رحیم و کریم مالک کی نافرمانی نہ کریں. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کس شخص کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں تو ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات مانیں. اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی, اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. تو اللہ رب العزت ہمیں دودھ کی دھاریں پلا رہے ہیں, جو ہمیں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اس مالک کو ناراض کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہائی بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنے خالق کو مالک کو آدمی ناراض کر دے. اس لیے صرف رمضان المبارک کے حد تک نہیں بلکہ کوشش کرو, ابھی سے عہد کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. آدمی ارادہ کر لے, آپ کا میٹر تو ابھی سے چالو ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد مانگو بھی اللہ سے, اللہ سے مانگو بھی کہ اللہ ہم نے ارادہ یہ کیا, لیکن ہم کیا ہمارے ارادے کیا, ایک لمحے میں ہمارا ارادہ کچھ ہوتا ہے دوسرے لمحے میں کچھ ہوتا ہے. اس لیے ارادوں میں پختگی بھی آپ عطا فرمائیں. اس لیے جو ارادے ہم کر رہے ہیں اللہ آپ اس پر استقامت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے بغیر استقامت نہیں ملے گی, اس لیے صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا, اس ارادے کے بعد اللہ سے مانگو بھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, اللہ سے اپنے ارادے پر پختگی مانگو روزانہ. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جنت میں آپ کی مائیت چاہتا ہوں, جنت میں آپ کی مائیت چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. بلکہ آپ نے خود پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, دو تین مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ بس ہو گیا کام تیرا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو تو جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی, سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ سب سے مقام قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں. آج اس سجدے میں آدمی اللہ کو جب پکارتا ہے, یعنی اپنی پیشانی زمین پر لگا دی, اپنی ناک زمین پر لگا دی, یہ انسان کے لیے عزت کے مقامات ہیں. لیکن ہم اللہ رب العزت کے لیے سب سے ذلیل ترین بن جاتے ہیں, یعنی ذلت کے سب سے نچلے درجے پر پہنچ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو ایک آدمی جب اپنی ناک اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے, اللہ رب العزت بھی محروم نہیں فرماتے کہ میرا بندہ پیشانی رگڑ رہا ہے, اپنی ناک رگڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے. اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بات طے کر لو کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری باتیں نہیں سنتے. یاد رکھو ہم سے بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا, غفلت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. خالی دین اتنا نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, رات کو جاگ لی, اتنا اسی حد تک نہیں ہے. یہ تو عبادات ہیں. عبادات تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر پانچ چیزیں ہیں شریعت میں تو عبادات کا حصہ تو فقط ایک باب ہے, چار چیزیں الگ ہیں. میں نے پہلے بھی غالب میں نے ایک بتایا تھا کہ دین کے جو حصے ہیں اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا عقائد, آدمی کے عقائد درست ہوں, عقائد کے بعد پھر عبادت, عبادات کے بعد معاملات, پھر معاشرت, پھر اخلاق. اب پانچ چیزیں ہم نے دین سے عبادت تک رکھا ہوا ہے, عقائد کہاں جائیں گے بھائی, معاملات کہاں جائیں گے, معاشرت کہاں جائے گی, اخلاق کہاں جائیں گے. اور اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے, لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہنس کے مل لیے تو یہ اخلاق, کسی کو دروازے تک چھوڑ کے آ گئے تو یہ اخلاق نہیں, اس کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق ہے خاص اصطلاح ہے شریعت کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں تکبر نہیں ہے, اس شخص میں غرور نہیں ہے, اس شخص میں حسد اور کبر نہیں ہے, یہ شخص بغض سے پاک ہے, اور اس میں جو ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرنے والا ہے. تو یہ ہے اخلاق اصل میں, کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. یعنی کیا مطلب کہ اندر کی جو بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں, وہ بیماریاں ہماری دھل جائیں, وہ بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں. دیکھیے ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا, کسی کی ناک پر دانا نکل آیا, اور کسی کو بخار ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جسم گرم ہو گیا. یہ ظاہری بیماریاں ہیں, اس کا علاج بھی ظاہری ڈاکٹر کرتے ہیں. جس نے طب پڑھی ہے, جس نے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی بخار میں کون سی گولی کارآمد, کون سی گولی دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یا اس کو اصل بخار چڑھا کس وجہ سے. کیونکہ بخار تو کوئی بیماری نہیں,
بخار تو اصل میں ری ایکشن ہوتا ہے کسی چیز کا، مثلا کسی کے گلے دکھ رہے ہیں، درد کر رہے ہیں، ان گلوں کی وجہ سے بخار آ گیا، کسی کو زخم ہو گیا، اس زخم کی خرابی میں جب اس کو کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو بخار چڑھ گیا یا اور کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، ورنہ بخار خود کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے جس طرح جسمانی عوارض انسان پر آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی. اور روح کی بیماری یہی ہے کہ کسی کے دل میں بغض پیدا ہو گیا. اب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں بغض رکھا ہوا دوسرے کے لیے، مسلمان کے لیے. نماز بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کی دکان بند ہو جائے، میری دکان چل جائے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی کا لے کے پیسے کھا گئے، دینے کو نام ہی نہیں لے رہے، سارے معاملہ خراب ہے. تو ہمارا دین صرف نماز کی حد تک کا نہیں ہے، نماز، روزہ، زکات، حج یہ بھی کرنے کے کام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے جو باقی شعبے ہیں کیا ان کو ہم خارج دین سے سمجھیں؟ معاملات کون درست کرے گا پھر؟ کیا کافر آ کر اپنے معاملات ہم درست کریں گے؟ اخلاق کیا وہ اپنے ٹھیک کریں گے؟ ہم کس لیے مسلمان ہیں؟ بعض لوگوں نے بہت اچھی بات کہی کہ انگریز، یہود و نصارہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان میں اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں اور ان کی معاشرت بہت اچھی ہے. اور کسی نے ایک بات یہ کہی کہ بات یہ ہے کہ اسلام وہاں پر ہے، مسلمان یہاں پر. یعنی اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ وہ مسلمان کہاں رہتے ہیں، تو کوئی مسلمان تو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن اسلام وہاں رہتا ہے جہاں معاملات ٹھیک ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. تو بات تو اسلام تو یہ چیز سکھاتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی کے لیے جو ہے وہ برا مت چاہو. یہ سب چیزیں ہمارا دین سکھاتا ہے. لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں جتنی جو ہے وہ خرابیاں، برائیاں آج ہمارے اندر ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر کے آ رہے ہیں جسے سب کو تکلیف پہنچے. کسی کے دروازے جائے گاڑی کھڑی کر دی، ہم تو عبادت کرنے جا رہے ہیں. ارے بھائی، ایسی کیسی عبادت ہے کہ دوسرا ہماری اس عبادت سے تنگ آ گیا کہ تم تو مسجد چلے گئے اور دوسرے کو کہیں کام سے جانا تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا. تو یہ چیز نہیں، راستوں میں گاڑیاں کھڑی کر دی ایسی جگہ کہ جہاں سے آپ دوسرے لوگ تکلیف مبتلا ہو گئے. تو یاد رکھو، ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر ہم اپنی عبادت سے دوسرے کے لیے تکلیف دے ہیں، تکلیف پیدا کر رہے ہیں، تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں. اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم جو اپنی عبادت کرو اس طرح سے کرو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آہستگی سے اٹھتے تھے، یعنی یہ بھی برداشت نہیں فرماتے تھے کہ بیوی کی آنکھ کھلے، اور پھر اس کے بعد دروازہ آہستہ آہستہ سے کھولتے تھے تو اس کی آواز سے آنکھ نہ کھل جائے. قامر ویدن، آہستگی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ نماز سکھا کے گئے ہیں، آپ نے ہمیں معاشرت بھی سکھائی ہے کہ ہم معاشرت کیسے اختیار کریں، ہم معاملات اپنے کیسے رکھیں، ہمارے عقائد بھی درست کرا دی. ہر چیز موجود ہے دین میں، شریعت میں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھائی صرف نماز روزے کی حد تک رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جب کوئی دین کی صحیح بات بتائی جائے یا ہمیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان نہیں ہو، اتنی بات کہہ رہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دوسرا آدمی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سب میں زبردستی گھس گئے، آ کر مصلی بچھا دیا اور خود جا کے خیمے میں سو گئے. اب یہ بھی تو دین ہی ہے نا، یہ بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، مجھے پتا چلا، بیٹھ جاتے ہیں باقاعدہ، ماشاءاللہ 70-70 سال کی عمریں ہیں، لیکن بیٹھ کر مسجد میں دنیا کی باتیں، ایک دوسرے کی غیبت کی باتیں، اور فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ دین سے خارج چیزیں. میرے عزیز بھائی، اس کا خیال رکھو، خالی نماز روزہ ہی تک دین نہیں ہے، بلکہ یہ سارے معاملات ہیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ مسلمان. لیکن اگر ہم نمازیں بہت لمبی چوڑی دیکھو، ہماری نماز سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک بات یاد رکھو، آپ ساری رات نمازیں پڑھیے، بتائیے آپ کی نماز سے کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اچھی معاشرت سے فائدہ پہنچے گا. نماز بے شک پڑھی ہو، آپ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہا میں، وہ پڑھیے، لیکن دوسرے مسلمان کو جو فائدہ پہنچے گا اس بات سے پہنچے گا کہ میری معاشرت، میرا رہن سہن دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے، میری نماز دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بن رہی، میرا قرآن پڑھنا دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بن رہا، تب تو میرا قرآن قرآن ہے، میری نماز نماز ہے. لیکن اگر میں نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہوں کہ راستے میں کھڑا ہو گیا دروازے کے بیچ میں، میں دیکھتا ہوں صبح دور میں آتا ہوں مسجد ساری دائیں طرف بھی خالی، بائیں طرف بھی خالی، آگے حصہ بھی خالی، دروازوں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عادت، یہی نہیں حرم شریف چلے جاؤ وہاں بھی یہی معاملہ ہے، اندر جانے کو تیار نہیں ہے، لیٹرینوں کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حرم میں جگہ نہیں رہی ہے، لیٹرینوں کے پاس بیٹھے ہیں وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، اتنا خرچ کر کے یہاں سے جاتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہیں سے واپس ہوگی، اندر تک جانے کی وہ ان کو وہ نہیں. کیونکہ آئے جتنے اگر بالکل آخر میں جاتے ہیں سب سے پہلے نکل کے بات نہیں کرتے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں عبادات کرتے ہیں وہیں اپنے معاملات اور معاشرے کو بھی درست کریں. اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بھی ہیں اور کارآمد مسلمان. ورنہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میاں چھوڑو میاں کیا نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سارا معاملہ غلط کر رہا ہے، لے کے بھول گیا، ہمارے پیسے کھائے بیٹھا ہے. اب اس سے بدنام دین ہو رہا ہے، اسلام ہو رہا ہے. حالانکہ اسلام یہ سب کچھ نہیں سکھاتا، جتنی خراب باتیں وہ ہماری اپنی ذات کی باتیں ہیں. اسلام تو بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، خرابیاں ہماری اپنی ذات میں ہیں، ہم اس کو اسلام پر تھوپ دیتے ہیں. اس لیے چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اور دوسری بات ہے کہ قریب آؤ، آتے رہو. اگر آپ آؤ گے نہیں قریب، دین سیکھو گے کیسے؟ ٹی وی ہمیں دین اسلام نہیں سکھا سکتا. ہم یہ چاہیں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کوئی لیکچر سن لے کسی کا. یاد رکھیے، اگر ٹی وی سے دین پھیل رہا ہوتا تو آج گھر گھر سارے مسلمان دیندار ہوتے. لیکن جتنی بے حیائی، جتنی اوریانی، جتنی فحاشی، وہاں تو دین کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اذان ہوئی اس کے فوراً بعد گانا چلا دیا. یہ کیا دین؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی، اللہ کو بھی خوش کر لو، شیطان کو بھی خوش کر لو. وہ تو یہ دین سکھاتے ہیں. ایک لمحے کے اندر جناب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اگلے لمحے کے اندر جناب وہاں پر ایک جو ہے وہ شو دکھا رہے تھے. اس سے کہاں سے دین آئے گا مجھے بتائیے؟ ایک آدمی قرآن پاک کے ٹھیک آیا سن کے بیٹھا، دوسرے لمحے جو ہے وہ کسی کا پاپ کا اور سنگر کا گانا سن رہا ہے. اس سے اصلاح ہو؟ اس کے لیے تو ماحول چاہیے آپ کو. جب تک ماحول نہیں ملے گا آپ اس رنگ میں رنگ نہیں سکتے. رنگے تب جائیں گے جب ماحول میں آئیں گے. ماحول سے دور رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی صرف نماز پڑھتا اور چلا جاتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ نماز پڑھا، لیکن اس پر رنگ نہیں آئے گا. رنگ تب آئے گا جب رنگ والوں کے پاس آؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ. اللہ رب العزت تب ملیں گے جب آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ گے جن کو اللہ ملا ہوا ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. آدمی اگر وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہے، کسی اور سے ملنا چاہتا ہے، تو کوشش کرتا بھی کسی ایسے آدمی کو پکڑو جس کی وزیر اعظم تک رسائی ہے. سمجھتا ہے میری ملاقات کرا دو. ارے وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، کاروباری شخصیت سے اگر ملنا چاہتا ہے تو جو واسطہ ہوتا ہے آدمی سب سے پہلے سیدھا اس کے پاس جاتا ہے کہ بھائی حنیف بھائی جو ہے نا وہ بہت جانتے ہیں لوگوں کو، میری ملاقات جو ہے وہ فلاں صاحب سے کرا دو. یہ لے کے چلے جائیں گے، ہاں بالکل آ جانا کل فلاں وقت آ جانا، ان کو سب کچھ پتا ہے. تو جو جانتا ہے وہ لے کے جائے گا نا. ایک عام راستے چلتا آدمی تو آپ کو ملاقات نہیں کرائے گا کسی سے، لیکن جس آدمی کا تعلق ہوگا اس سے، اگر آپ اس سے اپنا تعلق پیدا کر لیں گے تو وہ آپ کا تعلق بھی کرا دے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیے، نیک لوگوں کی صحبت میں جائیے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، یعنی ان سے راہ و رسم بڑھاؤ، ان سے تعلق قائم کرو، ان سے اپنا محبت کا تعلق رکھو. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل میں بھی ایسی ہی باتیں ڈال دیں گے، آپ کے دل کو بھی چمکا دیں گے. تو اس لیے خالی رمضان مبارک کی حد تک نہیں، جب رمضان گزر جائے ہمیں چاہیے اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کریں، مسجد سے تعلق مضبوط کریں اور یہاں پر آ کر دین کی باتیں سیکھیں. قریب نہیں آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، دور دور آ کر چلے گئے تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر آدمی قریب آتا ہے تو پھر اچھے برے کا بھی پتہ چلتا ہے. آپ کو کیسے پتا کون اچھا ہے کون برا ہے؟ خالی سنی سنائی باتوں پر مت جائیے. قریب آؤ گے تو انشاءاللہ دین کی بات سیکھنے کو ملے گی، آگے پھر آپ مزید سکھا سکیں گے، بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. جو لوگ روزانہ آتے ہیں، اگر دین کا ایک مسئلہ، دین کی ایک بات، حدیث اور قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث جب آدمی سنتا رہتا ہے, سن سن کے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سنانے والا بن جاتا ہے. دیکھو بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے بولنا شروع نہیں کر دیتا, ایک عرصے تک وہ خاموش رہتا ہے, کان البتہ کھلے رکھتا ہے, کانوں سے اس کے بات پہنچتی ہے دل و دماغ میں, پھر بولنا جب شروع کرتا تو آپ کے کان کھا جاتا. لیکن شروع میں نہیں, شروع میں خاموش رہتا ہے. اسی طرح آپ کو بھی خاموش رہنا ہوگا, خاموشی سے سنتے جائیے دین پر, دین کی بات کو جذب کرتے جائیے, اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی لائق کر دے آپ بھی سنائیے. لیکن سننی پڑے گی پہلے. اللہ نے کان دو دیے ہیں, اس کا استعمال زیادہ رکھیے, زبان ایک ہے اس کا استعمال کم رکھیں. جو چیز کم ہوتی ہے ذرا احتیاط سے استعمال کی جاتی ہے, کبھی ایک ہی روٹی ہے بھائی چار آدمی ہیں, کان دو ہیں, جو دو ہے تو بھائی دو ہیں خوب استعمال کرو, لیکن زبان ایک ہی ہے اس کا استعمال بھی ایسے ہی رکھیے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آج کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھائی دین کی سمجھ عطا فرمائے, مسجد اور مسجد والوں سے تعلق رکھیے اللہ کے لیے, مسجد والے بھی آپ سے تعلق اللہ کے لیے رکھیں, دنیا کے لیے نہیں. دنیا تو پیروں میں آتی ہے خود, آدمی آئے تو صحیح, دیکھے تو صحیح, دنیا پیروں میں آتی ہے یقین کر. اور اگر دنیا کے پیچھے ہم بھاگیں گے تو دنیا میں ذلیل کر دی, پھر ہمیں بھاگنا پڑے گا دنیا کے پیچھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے ابتدا, تو لازمی بات ہے کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اوزار بھی دے دیے, کھیتی باڑی کا سامان بھی دے دیا, بیل کا ایک جوڑا بھی دے دیا, اور جناب ہل بھی دے دیا کہ میاں جو تو ہل زمین سے کھاؤ پیو موچ کرو. اب وہ ہل بھی چلا رہے ہیں, بیج بھی بو رہے ہیں, اور ساری محنتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب اس سے گندم نکل رہی ہے, پھر کہا جا رہا اب کیا کروں, جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں, چکی ایک کا پارٹ لا کے دے دیے دو, اب اس کو گندم کا ڈالو, گندم نکالو اس کو پہلے دو, پھر اس کے بعد اس کو خشک کرو, دھو لو سب کچھ کر کے, اب اس کو پیسو, اس سے آٹا بناؤ, آٹا بن گیا تو گوندے کیسے, اس کے بعد پھر روٹی کیسے پکائے. اب جب روٹی پک کے تیار ہو گئی رکھی, تو روٹی جو ہے وہ چل پڑی, روٹی چل پڑی. بعض روایات میں آتا ہے, ممکن ہے یہ اسرائیلی روایت ہو, لیکن ایک فائدے کی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے اس کو میں نے بیان کیا کہ وہ روٹی چل پڑی حضرت آدم صاحب روٹی کے پیچھے پیچھے, روٹی آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے. تو روایت میں یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس کے پیچھے نہ بھاگتے تو ان کی اولاد کو بھی روٹی کے پیچھے بھاگنا نہ پڑتا, گھر بیٹھے مل جاتے. تو بہرحال آج بھی یہی ہے, ہم جتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, یہ دنیا ہمیں اور بھگاتی ہے, جب ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اور آگے بھاگتی ہے. لیکن جتنا تم اب اس کو یوں سمجھ لو کہ سایہ ہے نا, سایہ اگر آگے ہو, آپ اگر سایہ کے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آپ کو بھگائے گا, بھاگتے رہو سایہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے پکڑ کبھی نہیں سکو گے, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رخ بدل دو, اب سایہ آپ کے پیچھے, اب آپ بھاگو سایہ پیچھے پیچھے بھاگے. یہ حال دنیا کا بھی کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا آگے آگے بھاگ رہی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ دنیا سے منہ موڑ لو, دنیا خود بھاگے گی آپ کو. اب یہ دیکھ لو کون سا راستہ آسان لگتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگنا زیادہ آسان لگتا ہے یا دنیا آپ کے پیچھے بھاگے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں بھائی بھوکے مرشے تو نہیں, الحمدللہ وہ نعمتیں اور وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو جو شاید کسی نے دیکھی بھی نہ ہو, بعض اوقات ایسی نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں بیٹھے بٹھائے گئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کا, اس لیے اتنی اس حد تک تگدو کرو کہ رزق حلال تمہیں ملے, اپنی اولاد کو بچوں کو کھلاؤ, اس سے منع نہیں کی شریعت میں. لیکن رات دن اس میں خرچ کر دینا, نہ صبح دیکھ رہا نہ رات دیکھ رہا نہ شام دیکھ رہا, اور اسی میں اپنا سارا وقت گزار رہا ہے, یہ مناسب نہیں. اس حد تک جو ہے وہ ہم آگے جائیں کہ اپنے دین کو بھی ہم نے چھوڑ دیا, اپنی نماز کو بھی چھوڑ دی, اپنی معاشرت بھی تباہ کر لی, اپنے معاملات بھی تباہ کر لیے, اپنے اخلاق بھی خراب کر لیے, اس حد تک شریعت نہیں کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے اور چونکہ شہری کا وقت بھی اب ہو رہا ہے, ایک گھنٹہ ہے میرا خیال ہے, پانچ بجے پھر اذان بھی ہو جائے گی, اس لیے آپ حضرات اپنے اپنے طور پر اپنی اگر عبادت کرنا چاہیں تو کریں, اور اگر شہری کا کو کام کرنا ہے تو اس کو کر لیجیے. مختصر سے دعا کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں جو باتیں آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دی، کہلوا دی، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرما دیجیے. الہ العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور کسی کے پیچھے ذلیل و رسوا نہ فرما. ایک بات اور عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے قاری نعت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، آج قرآن مجید ان کا مکمل ہوا، ابھی انہوں نے مکمل کیا ہے، تو اس لیے میں نے بلوا بھی لیا کہ قرآن مجید کی تکمیل الحمدللہ ہوئی، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور پھر شب قدر کی رات ہے، اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں عطا فرما دیں، یہ شب قدر کی جو فضائل ہیں، انوارات ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا فرما دیں، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیں، ہمیں گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر گناہوں سے پرہیز کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائیے، اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائیے، اپنی فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی عزیز یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تیرے در پر ہیں، تیرے مہمان ہیں، اے اللہ اور تو ایسا کریم میزبان ہے کہ کسی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اے ہمارے رب ہمارے ان ہاتھوں کو بھر دیجئے، ہماری ان جھولیوں کو بھر دیجئے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج بنا. اے اللہ ہم صرف تیرے محتاج ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ صرف تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں. اے اللہ اگر آپ نہیں عطا فرمائیں گے تو کون ہے جو عطا فرمائے گا؟ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، ہم آپ سے ساری خیریں مانگتے ہیں، ساری بھلائیاں طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں عطا فرما دے ہمارے جتنے مسلمان بھائی، اے اللہ تجھے راضی کر رہے ہیں، اے اللہ عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں بہت، لیکن شرمسار بھی ہیں اپنے گناہوں پر. اے اللہ گناہ تو ہو گئے لیکن تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ آپ اس وقت کون مغفرت کرنے والا ہے، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ یہ رات کا آخری پہر، اے اللہ یہ رات کا آخری حصہ، شب قدر کا آخری حصہ، اے اللہ رمضان المبارک کی رات کا آخری حصہ، اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی، اس لیے کہ ہم میں تو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم جاگ سکیں. اے اللہ محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے جب ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دے دی، جب اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے دی، تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے، ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرما دے، ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے. انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء. آپ غنی ہیں، آپ بے پرواہ ہیں، آپ کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن اے اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. اے ہمارے رب ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ ہماری ساری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے بھی راضی ہو جا تو، ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ سب کو قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ہماری اولاد کو استقامت عطا فرما. اے اللہ سب کو استقامت عطا فرما، ہماری بچیوں کو نیک بنا. اے اللہ ان کو اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ خوشیوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم تجھے خوش کرنے والے بن جائیں، اے ہمارے آقا ہم تجھے خوش کرنے والے بن جائیں، اے ہمارے رب ہم تجھے خوش کرنے والے بن جائیں. اے اللہ تو کریم ہے، ہم ہی نالائق ہیں، اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سے ناراض نہ ہو. اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ ہم پر ناراض نہ ہو، ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تیرے سوا کون ہے؟ اے ہمارے ماوا و ملجا، اے ہمارے ناصر، اے ہماری مدد کرنے والے، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں. اے اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اے اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ ہم سب تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ آپ ہی مغفرت فرمائیں گے. اے اللہ ہم آپ سے لیے بغیر جانے والے نہیں، اے اللہ آپ عطا فرمانے والے ہیں، عطا فرمائیے، عطا فرماتے رہیے. اے کریم آقا عطا فرماتے رہیے. اے اللہ آپ تو اس سے ناراض ہوتے ہیں جو مانگتا نہیں. جو آپ سے مانگتا ہے آپ تو اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اپنے سے خوش ہونے کی توفیق عطا فرما دے, کرم فرما دیجئے, عافیت کے معاملے فرما دیجئے, رحم و کرم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائیے, اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دیجئے, ہم سب کو اے اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں دائمی طور پر نمازی بنا دیجئے, دیندار بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرما دیجئے, اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے, اعمال کی اصلاح فرما دیجئے, عقائد کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین داخل فرما دیجئے, دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نانے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جوڑ کے رشتے نہیں آتے, اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد اللہ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.